معلوماتی خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ،
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. 1444 ہجری کے ماہ ربیع الاول شریف کی چھٹی رات ہے. اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 3 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 6، جبریل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب ابھی سواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اور اپنے زندگی کو موقع محل کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے کس طرح میچ کیا جائے، اس حوالے سے ارشاد فرما دیجیے.
اس سوال کے جواب کے لیے تو برسوں پریکٹیکل کرنا پڑے گا، اچھی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، عاشقان رسول کی صحبت میں انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو یہ عمل کرنا بھی سیکھ جائیں گے. اللہ کے پیارے پیارے کلام میں ارشاد ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول اس ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. جتنی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، جتنا سنتوں پر عمل کریں گے، جتنے اللہ پاک کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے اللہ کے پیارے نبی کی، انشاءاللہ اس طرح آپ کی زندگی جو ہے نا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آئینہ دار بنتی چلی جائے گی. ظاہر یہ ایک دم سے نہیں آئے گا، یہ وقت کے ساتھ ساتھ جب نیت صاف ہوگی آپ پڑھتے رہیں گے، غور کرتے رہیں گے. صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان کی تو عادت تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات و سکنات، ہلنا اور ٹھہرنا، حرکات و سکنات تو بغور دیکھا کرتے، اور جیسا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ویسا ہی کرنے کی کوشش کرتے. کئی مطلب روایات ملتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا سوال ہے کہ آج کل جاب اور جو نوکری کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانیاں ہیں، تو اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول بھی بتا دیجیے، جزاک اللہ.
نوکری وہ کرنی ہے جہاں مطلب حلال روزی مل سکے، اور جو اجارہ ہو، جو بھی طے ہو کہ یہ کام کرنا ہے تو وہ کام پھر پورا کرنا ہے، جو ٹائم طے ہوا وہ ٹائم کرنا ہے. لوگ گورنمنٹ جاب پر زیادہ مرتے ہیں کیونکہ وہاں کہا جاتا ہے کہ زیادہ پوچھ گچھ نہیں ہوتی. اب آپ لیٹ آئیں گے تو کیا بگڑے گا، صاحب جو ہیں آپ سے لیٹ آئیں گے، یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ترکیب بن جاتی ہو. تو بہرحال یہ کہ جو طے ہوا وہ وقت دینا پڑے گا، ورنہ عرف سے ہٹ کر اگر لیٹ کیا ڈیوٹی پر جانے میں جتنی دیر آپ نے لیٹ کیا اتنی تنخواہ آپ کے لیے لینا یہ حرام ہو گیا، گناہگار ہوں گے اگر لے لی تو. اتنی کٹوتی کروانی ہوگی. اب روز روز کٹوتیاں تو ویسے نجی طور پر اگر پرائیویٹ ادارہ ہوا تو وہ تو آپ کو دروازہ دکھا دے گا کہ بھائی ہم نے آپ کو اس لیے تھوڑی رکھا کہ آپ روز کٹوتیاں کرواتے رہیں، کام کون کرے گا، میں تو کام چاہیے. بہرحال یہ کہ جو بھی یعنی کہ وہ پھر جو نارمل کام ہونا وہ کرنا درمیانہ، اتنا فاسٹ بھی ضرورت نہیں ہے نہ اتنا سست کہ کام بہت کم ہو. نارمل رفتار میں لکھنے کا ہے تو لکھنے کا کرنا ہوگا، اور کچھ بنانا یا لوڈنگ ان لوڈنگ جو کچھ بھی کام ہوتے ہیں نا یہ نوکریوں میں، تو وہ سب درمیانے انداز میں کرنے ہوں گے. اگر زیادہ رفتار میں کیا تو ٹھیک ہے، مطلب درمیانہ بھی اس میں آ ہی گیا، لیکن کم رفتار میں کیا تو درمیانہ اس میں آیا نہیں ہے، اب پھر اتنی تنخواہ کٹوتی کروانی پڑے گی. یہ نوکری نازک ہے، نوکر رکھنے والے کو نوکر رکھنے کے ضروری مسائل سیکھنا فرض ہے، اور نوکری کرنے والے کو نوکری کے ضروری مسائل جاننا یہ فرض ہے. یہ مسئلہ ہے، یہ اور بھی کئی مسائل ہے کہ حلال روزی کمانے کے 50 مدنی پھول، یہ رسالہ پڑھ لیں، ان میں بھی کچھ آپ کو اس طرح کی باتیں ملیں گی مزید. بہرحال یہ کہ اب آپ سوال تو آپ کا یہ کہ جاب ملنے میں پریشانی ہے، اب روزگار کی پریشانیاں تو کہاں نہیں ہیں. میرا خیال ہے سب سے زیادہ پریشانی روزگار کی نوکریوں کی یہ بلوچستان میں، جب بھی بلوچستان والے تشریف لاتے ہیں نا یہاں تو یہ ملاقات کے دوران ان میں بیچارے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نوکری لگ جائے دعا کرو. یہ لوگ نہیں ہوتے تو دوسرے لوگ جو آتے ہیں یہ کم کہتے ہیں کہ نوکری لگ جائے، یہ بیچارے زیادہ اس معاملے میں پسماندہ ہیں اور غریب ان میں زیادہ ہے، غربت زیادہ ہے بلوچستان میں. اللہ بیچاروں پر رحم فرمائے، ان کو حلال اور آسان روزی میں برکتیں عطا فرمائے، یہ دل لگا کر یہ عبادت کر سکیں اللہ پاک کی. یہ کہ مسائل تو ہوتے ہیں نوکریوں میں، تجارتوں میں مہنگائی، تو یہ سب کو فیس کرنا ہوتا ہے، اور یہ کوئی صرف ہمارے پاکستان کے مسائل نہیں ہے، ہر جگہ جو دیکھا جائے تقریباً مہنگائی. پاکستان تو پھر بھی سستا ملک ہے، یہ میرا تجربہ اس لیے ورس کر رہا ہوں، ہم لوگ مہنگائی مہنگائی کرتے ہیں، پاکستان سستا ہے، دوسرے ممالک اس سے زیادہ مہنگے، آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. لیکن وہاں ہڑتالیں نہیں ہوتی، ہنگامے نہیں ہوتے، ہڑاوڑی نہیں ہوتی، لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں، اوور ٹائم لگاتے ہیں، اپنا پورا کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں تو لوٹ مار کر دیتے ہیں لوگ. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. ملازمت یعنی نوکری سروس ملنے کا عمل، ایسے وقت میں جہاں نفل پڑھنا منع نہیں ہوتا، مکروہ نہیں ہوتا، ایسے وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے، اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو 182 بار یعنی 182 ٹائم اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت کے لیے یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ الکریم دعا قبول ہوگی. اور جب تک نہیں کام ہوتا روزی عمل کرتے رہیے، اللہ پاک کرم فرما دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک سوال یہ آیا تھا حضور کہ بندہ اپنے دل میں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے اسے کس طرح بڑھا سکتا ہے؟
جتنی مطلب معلومات کرے گا، مطالعہ کرے گا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے تعلق سے، تو اس طرح اس کو جب سرکار کی کرم نوازیاں رحمتوں کا پتہ چلے گا، ہم گناہگاروں کے بارے میں جو شفقتیں رحمتیں ان کی معلومات ہوئی تو محبت مزید بڑھے گی. میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا نسخہ بیان کیا ہے کہ اللہ پاک کی محبت بڑھانے کے لیے خوش الحان قاری سے قراءت سنیں، تلاوت سنیں، اور عشق رسول بڑھانے کے لیے خوش الحان نعت خواں سے نعت شریف سنیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد حسان بھائی کا سوال ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا صبر کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے؟ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ.
صبر کرنا جی صبر ایمان کا نصف حصہ ہے, یعنی ایمان کا آدھا حصہ ہے. حدیث نمبر 2, صبر ایمان کا ستون ہے. بندے کو صبر سے بہتر وسیع کوئی چیز نہیں دی گئی. اگر صبر کسی مرد کی شکل میں ہوتا تو وہ عزت والا مرد ہوتا. صبر بہترین سواری ہے. صبر کرنے سے مدد ملتی ہے. صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے. صبر مومن کا ہتھیار ہے. آزمائش پر صبر کرنے والوں کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہیں جو آزمائش پر صبر کرتے ہیں. آنکھیں چلی جانے پر صبر کرنے کی جزا جنت ہے, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. صبر افضل ترین عمل ہے. فتنے کی شدت پر صبر کرنے والے کو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. لوگوں سے میل جول رکھنے والا اور ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنے والا ان مسلمانوں سے افضل ہے جو ایسے نہیں ہیں. لوگوں سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں سے پر صبر کرتے ہیں, اور جو لوگوں سے ملتے جلتے نہیں ہیں الگ تھلگ رہتے ہیں, یہ تو ان کو اس طرح صبر کا ثواب کمانے کا موقع نہیں مل رہا. تو یہ افضل ہیں لوگوں میں رہ کر ان کی تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں تو, ہاں ورنہ نہیں. لوگوں میں رہ کر ان کی طرح اگر وہ گناہ کرتے تو یہ بھی گناہوں میں پڑتا ہے, وہ غیبتیں کرتے تو دلچسپی سے سر ہلا رہا ہے, تو یہ ان میں شامل صبر کے فضیلت پانے والے میں شامل نہیں ہے, بلکہ یہ پھر ان گناہوں میں شامل ہے. پھر ایسوں سے تو پھر وہ الگ رہنا ہی اچھا ہے. صبر کرنے اور اپنا محاسبہ کرنے والے یعنی اپنے اعمال کا جائزہ لینے والے کو اللہ پاک حساب کے بغیر جنت میں داخل فرما دے گا. صبر بھلائیوں کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اللہ پاک ہمارے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کے صدقے ہمیں بھی مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صبر کرنے کے اپنے فضائل ہیں. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وہ اللہ پاک کی حمایت ہے اس کے ساتھ, اس کی مدد ہے, ہے نا, اس کا کرم ہے, اس کی رحمت ہے اس کے ساتھ. جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کمی کیا ہے. آج کوئی پولیس والا کسی کا دوست اور ساتھ چل رہا ہو وردی پہن کر تو یوں اپنے پاؤں ذرا اونچے اونچے چلیں گے, سینہ تھوڑا یوں کھل جائے گا, کوئی بولے تو پتا ہے میرے کس سے تعلقات ہیں. تو یعنی ایک پولیس والا جس نے کرنا کچھ بھی نہیں آپ کا, اس کے تعلق سے تو آپ کے یہ مطلب ہم صبر کریں تو اللہ کا ساتھ مل رہا ہے, پھر بھی ہم صبر نہیں کرتے تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. ہے صبر تو خزانہ فردوس عاشقو, عاشق کے لب پہ شکوا کبھی بھی نہ آ سکے. جو پریسی تا موتنی بلسن, یہ صبر کرے تا ہیرے, یہ پاگلا مانگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے. چپ رہے گا تو موتی ملیں گے, صبر کرے گا تو ہیرے ملیں گے. اب پاگلوں کی موافق سب کو بڑ 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 کرتے رہے, یہ ہو گیا میرے ساتھ, یہ ہو گیا میرے ساتھ, وہ ہو گیا, تو نہ موتی ملے گا نہ ہیرا ملے گا. آزمائش تو ہوتی ہے, جیسے اب کسی کی جیب کٹ گئی, موبائل چھن گیا بالفرض, اب اس کو چین نہیں پڑے گا, وہ سب کو بول رہا ہے میرے ساتھ یہ ہوا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے جس کو کہا کیا وہ آپ کی وہ گم شدہ چیز یہ آپ کو لا کر دے دے گا؟ ڈاکو چھین گیا تو کیا ڈاکو کو پکڑ لائے گا, اور آپ کا جو چھینا ہوا مال ہے وہ آپ کو مل جائے گا ان کو کہنے سے. ہاں تھانے میں ٹھیک ہے, مطلب رپورٹ کرنا اور یہ جو کاروائیاں تو وہ تو بتانا اپنی جگہ پر ہے مطلب, لیکن یہ کہ عوام میں یا بلا ضرورت, جس کو ضرورت ہے اس کو بے شک بتائے, لیکن بلا ضرورت ہمارے یہاں یہ رجحان ہے. بچہ یار بہت بیمار ہے, یار آج صبح سے سر درد ہو رہا ہے, آج تو یار مطلب میری ماں بیمار ہے اس لیے میرا موڈ خراب ہے, یعنی کہ مطلب کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ اپنی آنے بانے ہیلے حوالے سے مطلب یعنی کہ اپنی کو پریشانی کا عوام پر اظہار کرنا ہے. تو یہ آپ کے لیے پریشانی آپ کی دور نہیں کریں گے, بلکہ اگر آپ کی عادت ہے پریشانیاں بیان کرنی ہے تو یہ لفٹ بھی نہیں کرائیں گے, سنی انسنی کر دیں گے. کوئی کوئی ہوگا ہاں صبر کریں, اللہ پاک آپ کو صبر دے اور آپ کی پریشانی دور کرے. یہ اتنا بھی نہیں کہتے عام لوگ, کوئی کہتا ہے کوئی نہیں کہتا, تو ان کو کہنے سے فائدہ کیا ہے. جو پریشانی دور کر سکتا ہے اسی رب سے عرض کرے, یا اللہ تو پریشانی دور کر دے. تو یہ سمجھنے کی باتیں, گلے شکوے سے وہ پھر وہ صبر یہ نہیں ہوتا. صبر میں تو کسی کو بغیر ضرورت بتانا نہیں ہوتا. اللہ پاک مجھے بھی صبر عطا فرمائے, ہم سبھی کو صبر عطا فرمائے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
جی تو عمیر بھائی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے والدین کے بارے میں آپ نے کیا معلومات حاصل کی؟
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امی جان بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا ہیں. ان کے والد کا نام وہب بن عبد مناف اور والدہ کا نام برہ تھا.
اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کے والد عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور والدہ کا نام فاطمہ ہے. اب میری باری. تو دوستو, آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا کی اکلوتی اولاد تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے تو امی جان وصال فرما گئیں. پھر بی بی ام ایمن رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی سعادت حاصل کی,
اور انہی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, انت امی بعد امی, یعنی میری سگی ماں کے بعد آپ میری ماں ہیں.
والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی انتقال فرما گئے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی جان سے بہت پیار فرماتے تھے. ایک بار جب آپ اپنی والدہ کی قبر پر آئے تو رونے لگے. رونے کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا, مجھے اپنی والدہ کی شفقت و مہربانی یاد آ گئی تو میں رو پڑا.
والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا لقب ربیع ہے, اور جس وجہ سے آپ کو یہ لقب ملا وہ بات کافی ڈیٹیل میں ہے.
ہاں وہ واقعہ تو بہت انٹرسٹنگ بھی ہے, کیوں نہ امیر اہل سنت سے وہ واقعہ سنیں. ماشاءاللہ اچھا آئیڈیا ہے.
پیارے امیر اہل سنت, حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو جو ذبیح کہا جاتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ بیان فرما دیجئے.
والدین کریمین جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں قربان, حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ جو آپ کے دادا جانتے, انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر ان کے 10 بیٹے ہوں اور وہ بڑے ہو کر قریش کی حفاظت کریں تو ان میں سے ایک کو رضا الہی کے لیے وہ ان کی قربانی کریں گے, ذبح کریں گے. جب ان کی منت پوری ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا, اور اپنی منت کی خبر دے کر یہ منت پوری کرنے کو کہا. سارے بیٹوں نے والد کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا کہ ہم حاضر ہیں. اب ان 10 بیٹوں کے نام قرعہ نکالا گیا, لاٹری نکالی گئی. تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نام لاٹری میں نکلا. یہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ انہیں ذبح کرنے کے لیے حرم محترم لے آئے. اس موقع پر قریش نے ان سے درخواست کی کہ ان کو ذبح مت کیجیے جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر شخص اپنے بچے کو لایا کرے گا کہ اس کو ذبح کرے. حضرت عبد المطلب یہ بہت بڑے سردار تھے, کعبہ شریف کے متولی بھی تھے. پھر قریش نے ایک آئیڈیا پیش کی, تجویز رکھی کہ ان کو ذبح مت کیجیے بلکہ انہیں حجاز لے چلیے, وہاں ایک کاہنہ عورت ہے, آپ اس سے معلوم مسئلہ بیان کیجیے, اگر اس نے بھی ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو پھر آپ کو اپنے صاحبزادے کے ذبح کرنے کا مکمل اختیار ہوگا, اور اگر اس نے کوئی ایسا حل پیش کیا جس سے آپ کی منت بھی پوری ہو جائے اور عبداللہ ذبح ہونے سے بھی بچ جائیں تو آپ اس تجویز کو قبول فرما لیجئے. چنانچہ پھر سارے اس عورت کے پاس پہنچ گئے اور سب ماجرا کہہ سنایا. اس عورت نے کہا کہ تمہارے یہاں جو دیت کی مقدار مقرر ہے یعنی 10 اونٹ, تم عبداللہ اور اونٹوں کے درمیان قرآن دازی کرو, اور اگر لڑکے کے نام کا قرآن نکلے لاٹری نکلے تو اونٹوں کی مقدار بڑھا دو, کوانٹیٹی بڑھا دو, اور اس طرح کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارا پروردگار راضی ہو جائے اور اونٹوں پر قرآن نکل آئے. پھر پھر اس لڑکے کے بجائے وہ اونٹ ذبح کر دینا، اس طرح تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہارا لڑکا بھی بچ جائے گا۔ یہ سن کر سب مکہ مکرمہ پہنچے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرآن اندازی ہوئی، پرچہ نکالا گیا تو حضرت عبداللہ کا نام آیا، اب یعنی پھر ذبح یہ نام آیا ان کا، تو 10 اونٹ کے بجائے انہوں نے کہا تھا بڑھا نہ، پھر بڑھاتے رہنا، تو حضرت سیدنا عبد المطلب نے اور 10 اونٹ بڑھا دیے، 20 اونٹ کر دیے، اور یوں بڑھاتے بڑھاتے اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی، ہر بار عبداللہ کا نام ہی نکلتا رہا۔ تو جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تب اونٹوں کے نام قرآ نکلا، یعنی لاٹری نکلی اونٹوں کے نام کہ اونٹوں کو ذبح کر دو۔ وہاں موجود قریش اور دوسرے لوگوں نے حضرت عبد المطلب کو مبارکباد دی، حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جب تک 3 بار اونٹوں کا نام نہیں نکلے گا تب تک میں اس لاٹری کو تسلیم نہیں کروں گا۔ یہ خوف خدا، یہ اس وقت کا، کیونکہ یہ توحید پر تھے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مائیں اوپر تک، ماں نانی پر نانی جو بھی، یہ سب اوپر تک، اور باپ میں والد دادا جان، پھر ان کے والد، پھر ان کے والد، ان جس کو آباؤ اجداد کہتے ہیں یا آباؤ امہات، یہ سارے کے سارے توحید پر تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، کوئی بھی ان میں بت پرست نہیں تھا، اللہ پاک کا انکار کرنے والا نہیں تھا۔ تو یہ بھی تو بڑے نیک بزرگ تھے، جبھی تو ان کی پیروی کا بھی اندیشہ بولا قریش کے سب اپنے بچے لا کے یہاں کاٹیں گے، تو خیر یہ خوف خدا والا تھے کہ کہیں پھر بھی کوئی غلطی نہ رہ جائے اور میری منت میں نے مان ڈالی ہے تو یہ کہیں میں گناہگار نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم جب تک 3 بار اونٹوں کا نام نہیں نکلے گا تب تک میں اس قرعے کو، اس لاٹری کو تسلیم نہیں کروں گا۔ چنانچہ یہ عمل 3 بار دہرایا گیا، ریپیٹ کیا گیا، اور ہر بار اونٹوں پر ہی قرآن نکلا۔ تب حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی، نا اللہ اکبر فرمایا، اور صفا و مروہ کے درمیان اونٹوں کو لے جا کر قربان کر دیا۔ حضرت سیدنا اکریمہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ان دنوں یہ اصول تھا کہ ایک جان کے بدلے 10 اونٹ دیے جائیں۔ حضرت عبد المطلب پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ دیا، جس کے بعد قریش اور عرب میں بھی یہی دستور ہو گیا۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کے دادا جان کی جب اتنی پیروی ہے تو میرے مصطفیٰ کی شان، اللہ اکبر۔ اچھا، پھر اپنے دادا جان پر شفقت، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو برقرار رکھا کہ اب دیت 100 اونٹ جان کی، دین ابراہیمی پر تھی حضرت۔ تو یوں آپ کا لقب جو تھا حضرت عبداللہ کا، یہ ذبیح پڑا، ذبیح معنی ذبح ہونے والا، تو ذبح نہیں ہوئے، ان کی جگہ 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ ان نام حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی لقب ذبیح اللہ، یہ بھی ذبح نہیں ہوئے، لیکن ان کو لقب یہ ملا کہ یہ تو تیار ہو گئے تھے۔ تو یوں حضرت عبداللہ بھی تیار ہو گئے تھے، بلکہ 10 بیٹے تھے، سارے سعادت مند اس معاملے میں کہ ہمیں ذبح کر دو۔ یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالی حضرت عبد المطلب پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم۔ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک مدنی مذاکرے میں میں نے یہ سنا آپ سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بیٹھ کر امامہ پہنا اور کھڑے ہو کر پجامہ پہنا اس پر ایسی بیماری لگ جاتی ہے جس کا علاج نہیں۔ ایک اور مدنی مذاکرے میں سنا کہ پہلے علاج اترتا ہے اور پھر بیماری۔ تو آپ ارشاد فرمائیں ان دونوں میں کیا فرق ہے، کیونکہ ایک طرف علاج کے بارے میں بتایا گیا، دوسری طرف ایسی بیماری کہ جس کا علاج نہیں۔ آپ سے دعا ہے ہماری ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کریں۔
بہار شریعت کا 16वां हिस्सा पेज नंबर 660 मसला नंबर 43। इमामा खड़े होकर बांधे और पाजामा बैठ कर पहने, जिसने इसका उल्टा किया वो ऐसे मरज में मुबतला होगा, इसकी दवा नहीं। यहां बीमारी मरज का लिखा है। अब इसकी क्या शरह है अल्लाह बेहतर जाने। हदीस पाक में इसने बैठकर इमामा बांधा या खड़े होकर सरावील यानी पाजामा या शलवार पहनी तो अल्लाह पाक उसे ऐसी मुसीबत में मुबतला फरमाएगा जिसकी कोई दवा नहीं। देखिए आपने कहा बीमारी सवाल में, अब यह है मुसीबत। दोनों में बड़ा फर्क है, बीमारी और मुसीबत में फर्क है। जैसे कि आपकी जेब कट गई, ये मुसीबत है, बीमारी नहीं है। दवा इलाज के माना में भी इस्तेमाल होता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। ऐसी बहुत सारी मुसीबतें होती हैं जिसका कोई हल नहीं मिलता, और ना इसके बारे में कोई रिवायत मैंने पढ़ी कि जो मुसीबत उतारी उसका हल भी उतारा है, ये मुझे पता नहीं है। बीमारी का हल बनता है। तो बहरहाल ये कि पाजामा जब भी पहने, शलवार पहने तो पेंट पहने तो बैठ कर पहनना चाहिए। अब मुश्किल ये कि हमाम में इसका इंतज़ाम नहीं होता, हमारे यहाँ आम तौर पर नहीं होता। इसके लिए एक स्टूल कोने में रख दी जाए, जब आदमी को ज़रूरत पड़े तो उस स्टूल पर बैठकर पहन ले, इसमें उस इस पर अमल हो जाएगा। वरना इमामा शरीफ तो आमतौर पर जो बांधने वाले हमारे खड़े खड़े बांध रहे होते हैं, ये मुश्किल नहीं है। पाजामे का मतलब हमाम में बंदा खासकर फंसता है, हमाम में या इस्तिंजा खाने में ज़रूरत पड़ती होगी तो उसमें भी ये खड़े खड़े ही पहनने का सिलसिला होगा। फिर मुसीबत का भी हर एक रोना रो रहा है, ये परेशानी हो, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ, ये आम मतलब जुमला होता है। अल्लाह आफियत नसीब फरमाए। लेकिन इसकी वजह यही है कि ये खड़े होकर पाजामा पहनता है, हम किसी पर ये ब्लेम कर दें ये भी दुरुस्त नहीं है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि परेशानियाँ बहुत हैं, तो इस पर अमल करें और पाजामा बैठ कर पहनने की तरकीब करें। अल्लाह पाक ने जो बीमारी उतारी है उसका इलाज भी उतारा है, पहले और बाद में तरतीब पता नहीं है या नहीं है, ये है। तो अलबत्ता सिवाय बुढ़ापे और मौत के सारी बीमारियों का इलाज है। जैसे कैंसर को ला इलाज बोलते हैं तो ये भी ला इलाज नहीं है। डॉक्टर को ये कहना नहीं चाहिए कि इसका कोई इलाज नहीं है, फला बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये गैर मुहतात बात है। ये कहना चाहिए कि इसका इलाज अभी हमारी डॉक्टरी में दरियाफ्त नहीं हुआ है, ये मुहतात जुमला है। कई बीमारियाँ डॉक्टरों के पास इसका इलाज नहीं है, घुटनों के मरज का इलाज नहीं है, ये इंजेक्शन लगा के चलाते हैं या किसी तरह भी यानी टेम्परेरी सपोर्ट करते हैं इसको, फिर ये नहीं जाती। ये एक यानी दायमी नज़ला जो होता है ना, इसका इलाज भी डॉक्टरों के पास नहीं है, आप पूछ लेना किसी डॉक्टर को। दक्का स्टार्ट टेम्परेरी वो दवाएं चल रही होती इसकी। तो बीमारियां कई ऐसी हैं कि जिनका इलाज अभी दरियाफ्त नहीं हुआ। सल्लु अलल हबीब।
एक सवाल यह आया था हमारे पास कि नालेन शरीफ का जो बैज हम लगाते हैं तो इसके लगाने के क्या क्या फायदे हैं?
नाले पाक जो है ये हम इसको नाले पाक बोलते हैं, एक्चुअली ये नाले पाक नहीं है, ये नक्शे नाले पाक है, तिमसाल नाल भी इसको बोलते हैं। यानी कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नाले पाक यानी जो समझो हम जिसको अपने लिए जूती जूता चप्पल बूट जोड़ा ये बोलते हैं ना अल्फाज, तो अरबी में बोलते हैं नाल। तो ये नाले पाक का नक्श है, इसकी समझो इसका अक्स है, अक्स माने तो परछाई, तो नक्श है इसका, इसी तरह के थे यूं करके ये। तो ये मतलब लगाने से तो काफ़ी फायदे हैं इसके, यहाँ तक के जो अपने पास रखे तो ये लगाना भी अपने पास रखना है। इन्नमल अमालु बिन्नियात। उलमाए किराम फरमाते हैं जिसके पास नक्शे नाले पाक हो वो जालिमों के जुल्म से, शैतान के शर यानी बुराई से और हासिदों के हसद से महफूज रहे। औरत अगर विलादत के वक्त डिलीवरी के वक्त अपने सीधे हाथ में ले आसानी हो, جو ہمیشہ اپنے پاس رکھے، مثلاً بنا لیا اور تعویذ گلے میں پہن لیا، تو یہ اپنے پاس رکھنے کا زیادہ محفوظ طریقہ ہے. جو ہمیشہ پاس رکھے، لوگوں میں اس کی عزت ہو. روزہ پاک، مدینہ پاک، روزہ اقدس، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزہ پاک کی اسے زیارت نصیب ہو، یا خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے. جس لشکر میں ہو نہ بھاگے، جس قافلے میں ہو نہ لوٹے، یعنی قافلے پر ڈاکو لوٹیں گے نہیں اس کو، اس کی برکت سے. جس کشتی میں ہو نہ ڈوبے، جس مال میں ہو نہ چورے، مال میں رکھ لیا جائے مال چوری نہ ہوگا. جس حاجت میں، جس مراد میں، جس حاجت میں، ضرورت میں اس کے وسیلے سے دعا کی جائے پوری ہو. جس مراد، جس مقصد کی نیت سے پاس رکھیں حاصل ہو. درد کی جگہ، مرض کی جگہ اسے رکھ کر شفائیں ملی ہیں. ہلاک کر دینے والی، برباد کر دینے والی مصیبتوں میں اس سے، اس کا وسیلہ پیش کرنے سے نجات اور کامیابی کی راہیں کھلی ہیں. اس باب میں 16 روایات علماء بکثرت ہیں. یہ مطلب ہے کہ نالے پاک کے نقش کے ہیں فوائد، تو ہیں. مجھے اپنے طور پر بھی پتا چلا، لیٹر وغیرہ جیسے کہ پھوڑا تھا اور بڑا درد ہو رہا تھا، رات کو سوتے وقت رکھ لیا پھوڑے پر نالے پاک کا نقش، صبح اٹھے تو پھوڑا غائب، اس طرح کا. ایک صاحب نے مجھے ہوائی جہاز میں بتایا تھا، انجانے تھے، میں نے ویسے ہی دعا سلام کر کے اسے تعلق بنائے، تو بولا تم لوگ وہی ہو جی نقش کے دکھایا، یہ تم لوگوں کا نقش. دعوت اسلامی نے اس کو الحمدللہ بڑا رائج کیا ہے، شاید وہ مجھے جانتے نہیں تھے. تو خیر بولا کہ یہ میں ہمیشہ اپنے پاس رکھتا ہوں. اور ایک بار میں کار چلا رہا تھا اور کہیں پانی کا بہت بڑا گڑھا تھا یا کوئی بارشیں ہوں گی، تو اس گڑھے میں میری کار پوری اندر چلی گئی، ڈوب گئی، اور نقش نالے پاک میرے پاس تھا. تو یہ کار ڈوبی اور ڈوبنے کے بعد پھر ابھر کر باہر آ گئی اور میں بچ گیا اس کی برکت سے، الحمدللہ. اس کو جس سے ہو سکے رکھے اپنے پاس. کارڈ ہوتے ہیں، وہ کارڈ بھی جیب میں اگر رکھ سکے تو رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ بعض گھروں کے اندر مخصوص کمرے جو ہے وہ تبرکات وغیرہ کے لیے مخصوص کیے ہوتے ہیں، جن کے اندر موئے مبارک وغیرہ ہوتے ہیں، تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان میں ہر وقت جو ہے لائٹس وغیرہ اور چراغاں وغیرہ ہوتا ہے، تو یہ ہر وقت آن رکھتے ہیں، تو کیا تعظیم و ادب کی وجہ سے یہ جائز ہے، درست ہے، اور کیا اس پر ثواب بھی ملے گا یا نہیں؟
موئے مبارک تشریف فرما ہوتے ہیں یا کوئی سے تبرکہ، تو میں نے بھی نوٹ کیا ہے کہ لوگ اس میں بتیاں رکھتے ہیں، پنکھا چلاتے ہیں، غالباً اے سی بھی چلاتے ہیں، بعض یہ چلاتے ہوں گے، لائٹنگ رکھتے ہیں، کچھ نہ جالر ہیں اور اجالا رکھتے ہیں اور روشنی. اس میں مسئلہ یہی ہے کہ جب لوگ حاضری دیں وہاں زیارت کے لیے، تو اس وقت تو لائٹنگ ایک مقصد ہے کہ ان کے لیے مطلب ہے کہ سہولت ہوگی، زیارت ہو سکے گی، اور دل کو اچھا لگتا ہے لائٹنگ وغیرہ کا ہونا، تو ایک مقصد ہے یہاں. اور جب یہ لوگ چلے جائیں، بالکل یہ کمرہ خالی ہے تبرکات کا، اب اس میں روشنی، پنکھا، اے سی یہ جاری رکھنا، یہ اسراف ہے، یہ صحیح مقصد نہیں ہے. وہ مبارک تیری میری روشنی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات کو نور مصطفیٰ سے روشنی مل رہی ہے، تو اس لیے وہ یہ غلط تصور ہے لوگوں کا. بالکل اس کو بتیوں کو آف کرنا ہوگا، ورنہ پھر فضول کی وجہ سے گناہگار ہوں گے، کہ مال ضائع ہو رہا ہے نا، بجلی صرف ہو رہی ہے بیکار کے، کچھ بھی فائدہ نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جب بندہ لیٹتا ہے اس ٹائم پر مغفرت کی دعا مانگتا ہے، بیٹھا بچی کی دعا مانگتا ہے، ہاتھ اٹھانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے کہ لیٹے لیٹے بندہ دعا مانگتا
ہے؟ لیٹے لیٹے زبان سے دعا کرنی ہے تو پاؤں سمیٹنے چاہیے. دعا بھی ذکر ہے نا، اللہ کا ذکر کرنا جو ہے، ذکر کرے، تلاوت بھی ذکر ہے. تو ذکر میں جب کچھ پڑھنا ہے، ورد و وظیفہ، ذکر کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، دعا کرنی ہے، اگر زبان سے تو پاؤں سمٹے ہوئے رکھے، ادب یہی ہے. پاؤں پھیلانے مکر تنزی ناپسندیدہ ہے، گناہ نہیں کہیں گے اس کو، ادب یہ ہے، بعد ابا نصیب. اگر کوئی مجبوری ہے پاؤں پھیلا کر رکھنا، تو پاؤں کعبے کی طرف کر کے نماز پڑھنے کا بھی طریقہ ہے، معذوروں کے لیے. تو جب عذر آتا ہے تو مطلب قانون بدلتا ہے, استثنا پیدا ہو جاتا ہے. جیسے قبرستان میں پاؤں ننگے پاؤں جانا چاہیے, آداب بھی ہیں, جوتے پہن کر قبرستان نہ جایا جائے. لیکن اعلی حضرت کی خدمت میں عرض کیا گیا, غالباً پڑھا ہے میں نے یا خود ہی فرمایا, کہ اگر قبرستان میں کانٹے ہیں, کانٹوں دار جھاڑیاں ہوں, اور اگر جوتے اتار دیتے ہیں تو پاؤں زخمی ہو جائیں گے, تو پھر یہ بھی حکم نہیں دیا جائے گا کہ اپنے پاؤں کو خون آلود کرو, پھر جوتے پہن لو. کہ جہاں عذر ہوتا ہے استثناء موجود ہوتا ہے, جہاں مجبوری ہوتی ہے وہاں اس کا حل بھی موجود ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت دے کولوں سوال ہے کہ اسی سنیا ہے کہ نماز دے انتظار دے وچ انگلیاں انگلیاں پا کے بہنا منع ہے, اگر اے منع ہے تو اے دے منع ہون دی کی وجہ ہے؟ برائے کرم جواب اے دا سانوں دے دو.
یہ انگلیاں پاک کر یعنی کینچی بنا کر جو بیٹھتے ہیں, یہ انگلیوں میں کینچی تشبیک جو ہے, یہ نماز میں اور لوازمات نماز میں مکروہ تحریمی ہے. لوازمات نماز میں مسجد میں نماز کے لیے آ رہا ہے, نماز کے لیے آ رہا ہے یا نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے, تو یوں انگلیاں آپس میں یہ ڈال دینا, انگلیوں میں انگلیاں ڈال دینا, اس کو یہ تشبیک کہتے ہیں عربی میں, اور اردو میں کہتے ہیں انگلیوں کی قینچی بنانا. تو یہ نماز میں یا توابع نماز میں مسجد کے لیے آنے میں, یا مطلب یہ کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنا, یہ دو مثالیں دی, اور بھی توابع نماز ہو سکتے ہیں, تو ان میں یہ مکروہ تحریمی ہے, ناجائز و گناہ ہے. اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب وضو کرے تو اچھا کرے, اچھا وضو کرے, پھر مسجد کے ارادے سے نکلے تو انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالے, کیونکہ وہ نماز میں ہے, پھر مسجد کے ارادے سے نکلے. ٹھیک ہے نا, مرآت المناجی میں اس کی شرح یہ ہے, سنت یہی ہے کہ وضو گھر سے کر کے مسجد کو جائے, یہ سنت ہے. بہتر یہ ہے کہ درود شریف پڑھتا ہوا جائے. دوسرے نمبر پہ تو انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالے کیونکہ وہ نماز میں, اس کے تحت لکھا ہے یعنی یہ شخص حکمن نماز میں ہے, گویا کہ جیسا کہ نماز میں ہے, اسی لیے اس حالت میں نماز کا ثواب پا رہا ہے, اور نماز میں تو یہ کام منع ہے نہ انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا, کیونکہ یہ ایک قسم کا کھیل اور عبث یعنی بیکار ہے, فضول ہے. اس لیے اب بھی یہ نہ کرے. یہ ایسا ہے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف نماز ہے, زیادہ باوضو کرو اور اس میں دنیا بھی کام مت کرو. لہذا اس حدیث سے یہ لازم نہیں آتا کہ نماز کے سارے ممنوعات اس وقت منع ہو جائیں. خارج نماز کبھی کبھی یہ کام کر لینا جائز, ہمیشہ کرنا بہتر نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی کوئی بات سمجھانے کے لیے انگلیوں میں تشبیک فرمائی ہے, تو میں نے بتانے کے لیے میں ڈر رہا تھا, ابھی مجھے دیکھ کر ہی سمجھ آ گئی میں یہ انگلیوں میں کینچی ڈالنا اس کو کہتے ہیں. میں اس لیے ڈر رہا تھا کہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے, میرے یہ خوف بیٹھا رہتا ہے بعض اوقات کہ سوشل میڈیا کا دور ہے کہ دیکھو یہ بول رہا ہے کہ اس طرح مت کرو اور یہ خود کر رہا ہے, اس ڈر سے میں ڈالتے ہوئے ڈرتا ہوں. تو چلو اب میں نے سرکار نے سمجھانے کے لیے یہ کیا تو میں کیا ہوں گے. جماعت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ایک تعداد ہے جو شاید یوں کرتی ہوگی, اس لیے کہ ویسے بیٹھے ہوتے ہیں, ابھی بھی ہو سکتا ہے کر رہے ہوں, غفلت میں ہوں تو نہ سن رہے ہو میری بات. تو یہ نماز کے انتظار میں تب تو گناہگار ہوں گے بیٹھے, تو یا مسجد میں آ رہے ہیں نماز کے لیے تب بھی یہ کرنا کر کے گناہگار ہوں گے. اچھا, اور اس کے علاوہ ویسے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں تو نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں, نماز کا ٹائم نہیں ہے, جماعت ہو چکی عشاء کی, فجر کو بڑی دیر ہے, پھر بھی اگر کوئی فجر کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لیے پھر وہی مسئلہ کھڑا ہوگا, ورنہ جنرلی ویسے ہی سننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. تو پھر یہ کہ مکروہ تنزیہ, ویسے گھر میں بھی ویسے بیٹھے ہوئے ڈال کے انگلیاں, تو یہ مکروہ تنزیہ یعنی ناپسندیدہ, اچھا یہ بھی نہیں ہے لیکن گناہ بھی نہیں ہے. اور اگر کوئی ضرورت ہے اس کی ضرورت کے تحت کوئی بوجھ اٹھانا ہے یا کچھ وجہ اس کی تو یوں کیا ہے تو پھر مباح، مکرو تنزیح یعنی ناپسندیدہ بھی نہیں ہے۔ یہی مسئلہ انگلیاں چٹکانے کا، یوں کرتے نا تو اس کا بھی یہی ہے جیسا یہ اس کا ہے، دونوں کے سیم مسائل ہیں۔ تو یہ سمجھانے کے لیے بتا،
یہ آپ نے بہت اچھا کیا حضور سمجھانے کے لیے، جو کیا نا
یہ کینچی ڈالنا تشبیک، یہ کیفیت تشبیک کی۔
ابھی وہ یہ رہا تھا کہ جب آپ بیان فرما رہے تھے نا تو ہمارے اسی فیضان مدینہ میں ایک شخص کو میں نے اس کی، میرے پاس جو اسے مناظر ہیں نا اس میں ہر وہ مناظر بھی ہوتے ہیں جو آنر نہیں ہو رہے ہوتے نا، تو ہمارے کیمرہ مین نے اس کو مطلب کہ بتایا آپ اہلا کا بھی بیان کریں مگر ایک شخص یوں انگلیاں ڈالے بیٹھے ہوئے سن بھی رہے وہ، لیکن آپ نے تھوڑی دیر وہ کرے ہو سکتا ہے کہ توجہ نہ ہو، میں کہہ تو رہا ہوں تو وہ یہی منظر میں ادھر کیمرے میں دیکھتا ہوں، ہمارا کوئی کیمرہ مین گیا تو کیمرہ میں جا کر اس کا تھوڑا سا یوں کہہ گیا یوں کھول دو، جو آنر نہیں ہوئی ہے۔
ہاں اس پہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کا چہرہ نہ آئے، کوئی علامت نہ ہے، خالی ایک دم اتنے بڑے وہ اندارش کر کے یوں کیے ہوئے ہاتھ دکھا دیے جائیں تاکہ اس کی رسوائی نہ ہو نا۔
نہیں ہم نے ہاتھ دکھانے کے بجائے ہم نے کہا جتنی دیر وہ ہاتھ ڈال کے بیٹھا ہوا تو اپنے اس کی انگلی نکالی نہ دے، ہوئے شارٹ کے لیے کیوں ہاتھ بنا کر ہوئے رکھے، تو کیمرہ پہ نہ جا کر اس کے ہاتھ کھول دیے۔ اچھا اب کھول دیے تو اب اس کو سمجھ میں آئے کہ مجھے یہ نہیں کرنا، تو میں دیکھ رہا تھا
کھول دیے الحمدللہ،
تو میں دیکھ رہا تھا کہ دوبارہ جیسا آپ ابھی اچھا جیسے ان کی انگلیاں کھلی نا تو یہ شاید ذہنی طور پر آپ کی باتیں سننے کی پوزیشن میں آ گئے ہوں گے، اور جیسے ہی وہ یوں کرنے لگے نا پھر یوں ہو گئے۔ اب یہ میں دوسری اسکرین پہ دیکھ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، تو آپ نے جو انگلیاں ڈال کے بتایا نا تو یہ شاید اب زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہے کیا انگلی ڈالنا۔
جی جی
ہاں یہ اچھا ہوگا۔
ابھی جو جس کی انگلیوں کی عادت ہے نا وہ یوں کر سکتے ہیں، جیسے یہ تو اس کے تو آپ نے مسائل سنے، یہ نہیں کرنا ہے یوں کر لیں بیٹھے نا، جب کبھی ڈال لیں گے تو پھر نکال لیں یوں کر لیں، پھر ڈال لیں گے پھر نکال لیں اور یوں کر دیں، تو اس طرح انشاءاللہ الکریم عادت بن جائے گی۔ یہ منع نہیں ہے کیونکہ یہ انگلیوں میں انگلیاں نہیں ڈالی، اوپر نیچے ہیں۔ دیکھو یہ اہل علم کو کبھی دیکھ لو توجہ نہیں ہوتی، ہو جاتا ایسا تو ان کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں کرنی، توجہ انسان ہے توجہ نہیں ہوتی کر دیتے، کبھی مسئلہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی، یہ بھی ہوتا ہے، ہر عالم ہر مسئلہ نہیں جانتا، توجہ پڑا ہوتا ہے بھول جاتا ہے انسان ہے، نسیان ہو جاتا ہے۔ وال انسان ہو مرکب من الخطا والنسیان، ہم جیسا انسان جو ہے وہ خطا و بھول کا مرکب ہے، سمجھو کہ ہم لوگ مطلب یعنی کہ خطائیں بھولوں سے مل کر اور مٹی اور سب ہمارے میں شامل ہو گئی، جیسے تو اس طرح ہماری خطائیں ایسی اندر داخل ہو گئی ہیں، تو یہ ہم جیسے انسانوں کے لیے، میں نے اس لیے ہم جیسے انسانوں کا کہا کہ نبی کی شان جن کو اللہ محفوظ رکھے۔ نماز میں عام طور پہ لوگ نہیں کرتے اس طرح، یہ ویسے بیٹھے ہوتے ہیں انتظار میں،
خطبے میں
بیچارے کر رہے ہوتے ہیں،
خطبے میں حضور ہوتا ہے بعض اوقات، جیسے جمعے میں بیان سننے کے لیے جب آتے ہیں تو جیسے بیان ہو رہا ہے جمعے کا تو عموماً دیکھا ہے ایسا لگتا ہے کہ یا بعض اوقات خطبے میں اذان ہو رہی ہوتی ہے خطبے کی سے پہلے، تو اس میں بھی میں نے آپ کو بھی دیکھا ہے کہ آپ نے نیکی کی دعوت دی ہے بعض اوقات سامنے بیٹھے ہوئے کو،
میرے لیے آزمائش ہوتی ہے یار، اب میں تو بچاتا ہوں نظر سے بات دیکھے، اب میں خطبہ دے رہا ہوں، اب میرے پاس اوپر ان من 3.5 چھانٹی کر کے لائے جاتے ہیں اسلامی بھائی خاص خاص بےچارے، ان میں بھی بعض یوں کر کے بعض اوقات بیٹھے ہوتے ہیں کینچیاں بنا کے، اب نماز جمعے کے انتظار میں تو بیٹھے ہوتے ہیں خطبے کے دوران بھی
بیٹھے
ہوتے ہیں، اب میں پریشان ہوتا ہوں کہ میں کروں کیا، اب میرے کو فرض پڑھ کے نکلنا ہوتا ہے، سنتیں اپنے یہی پڑھتا ہوں مکتب میں، سلام صلاۃ وسلام بھی عام طور پہ میں پڑھ کے ہی جاتا ہوں، دعا وغیرہ سب میں اندر اپنے کمرے میں، تو یہ تو پھر اب میرا ذن غالب بھی آ جاتا ہے کہ میں تو سمجھاؤں گا تو یہ مان تو جائے گا، اب یوں نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا تو یہ گناہ میں بیٹھا ہوا ہے، گناہ کر رہا ہے اس وقت، اب اس کو روکنا واجب ہو جائے گا مجھ پر کہ مجھے میرا زن غالب ہے نا کہ اب جو میری محبت میں اتنی مشکل سے اوپر پہنچا اور میری بات کا انکار کر دے تو دلیل کہاں سے لائے گا، تو خیر تو اب میں کروں کیا، میں آزمائش میں آ جاتا ہوں، پھر میں ایک آدھ سائیں بھائی ہے میری ترکیب کا اس طرح کا، تو میں کوئی نشان وغیرہ رکھ کر کہ بھائی اس طرح کا اسلامی بھائی ہے وہ اس طرح بیٹھا ہوا تھا، آپ سمجھا دینا، وہ بیچارے سمجھا دیتے ہیں. یوں مطلب کہ یار اپنے سے واجب سر سے اتر جائے. اسی طرح جو بھی گناہ کر رہا ہے کوئی، ہمارا ظن غالب ہے، خیال جم جائے کہ یہ سمجھائیں گے، یہ مان جائے گا، تب تو ہم پر واجب ہے کہ ہم مطلب ہے نا کہ اس کو سمجھائیں، گناہ سے بچائیں. لیکن یار ہم دوسرے مستحبات تو بہت کرتے ہیں، ایسی نیکیاں بہت کرتے ہیں جو نہ کریں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن ایسی نیکی سے شیطان ہم کو روک لیتا ہے جو نہ کریں تو ہمارا نقصان ہے آخرت کا. کوئی اگر یہ سب حقیقت میں مبلغ بن جانا، ہم لوگ میرے رسمی مبلغ سمجھا، حقیقت میں مبلغ بن جانا کہ بس وہ جو غلط نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد السلام علیکم کر کے بیٹھ جائے کہ بھائی پاؤں یوں رکھنے ہیں تو ہاتھ یوں رکھنے ہیں، تو یہ مت اگر یہ سب سمجھانا شروع کر دینا تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے دکھ مسلمانوں کے دور ہو جائے، امت کی بڑی اصلاح ہو جائے. یعنی بھاری اکثریت نماز غلط پڑھ رہی ہوتی ہے اور ہم لوگوں میں سے شاذ و نادر کوئی سمجھاتا ہوگا. اچھا اب جو سمجھاتا ہے اس کو سمجھانا نہیں آتا ہوگا، لڑائی بھی کر دیتا ہوگا. تمہاری عمر 60 سال کی ہوگی، ابھی تک سجدہ کرنا نہیں آتا ہے. دیکھو سجدہ یوں ہوتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں سمجھے گا. حسنین کریمین کا واقعہ میں نے کہیں پڑھا تھا یا سنا تھا، بڑا پیارا واقعہ کہ ایک بار دیکھا ایک بزرگ وضو میں کچھ غلطیاں کر رہے تھے، اور یہ شہزادے ابھی عمریں ان کی اتنی نہیں تھی، لڑکپن تھا، تو ان شہزادوں نے دیکھ لیا، دونوں نواسۂ رسول، ان جیسے علماء کہاں سے ملیں گے. تو ان نواسۂ اب بزرگ ہیں یہ، کو سمجھانا بھی ہے، عمر رسیدہ ہیں. تو ان بزرگ دونوں شہزادوں نے عرض کیا کہ آپ یعنی وضو سے فارغ ہوئے کہ ہم آپ کو اپنا اپنا وضو دکھاتے ہیں، آپ مہربانی کر کے ہمارے درمیان یہ مطلب یعنی کہ فیصلہ کریں کہ دونوں میں سے کون اچھے طریقے پر وضو کرتا ہے. تو شہزادوں نے وضو شروع کیا، اور یہ بزرگ ہوتے ہیں یہ دونوں کے وضو کا ایمان افروز منظر جو ہے دیکھتے رہے، اور تھے سمجھدار اس دور کے مسلمان، سمجھدار بہت ہوتے تھے. تو یہ کہ سمجھ گئے کہ یہ شہزادے اپنا وضو چیک نہیں کروا رہے، میرا وضو جو ہے نا اس کی غلطیاں بتا رہے. تو یوں ان کی مطلب اصلاح کی ترکیب فرمائی. قربان یا نیکی کی دعوت کا حسین انداز، ہمیں آتا بھی تو نہیں ہے نا، مصیبت ہی ہے. تو جس کو آتا ہے کہ ہاں بھائی لڑے گا نہیں، کیونکہ اگلا بازو کا آپ کو یوں ہوگا کہ مان جائے گا اور یہ اڑی کر جائے گا، تو پھر جھگڑا نہیں کرتا. پھر اگر واقع ایسا لگتا ہے کہ نہیں سمجھے پھر آدمی آگے پیچھے ہو جائے. یہ بھی نہیں کہ اچھا اچھا آپ جو کرتے ہیں صحیح 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 چلو چلو چلو، یہ نہیں صحیح نہیں کہنا غلط کو، غلط کو غلط ہی کہا جائے گا تو ٹھیک آپ برا مانتے ہیں تو معاف فرما دیں، لیکن میں نے جو علماء سے سیکھا ہے وہ عرض کرنے کی کوشش کی. یوں کر کے آدمی اگر علماء سے سیکھا ہے تو، یا میں نے کتاب میں پڑھا ہے یا مدنی مذاکرے میں سنا ہے، یعنی اس طرح کا کہہ کر آدمی سچی بات کر کے جائے بری، یعنی کہ وہ ایک گناہ سے روکنے گئے تو آپ خود بڑے گناہ میں پڑ گئے جھوٹ بول گئے، یہ بہت نازک موقع ہوتا ہے.
یا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی کسی کو نماز سکھائی ہے؟ جیسے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے وہ صحیح نہیں پڑھ رہا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز صحیح پڑھنے کے تعلق سے، اور پھر خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز ادا کر کے اس کی نماز درست کا طرف اس کی رہنمائی فرمائی ہو؟
سبحان اللہ، بے شک. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا جاؤ نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی، یعنی درست نہیں پڑھی. کیوں نہ جب وہ گئے اور اسی طرح نماز پڑھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو سلام عرض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا جاؤ جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس طرح تین مرتبہ ہوا تو اس شخص نے عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، مجھے ایسی ہی نماز آتی ہے، آپ ہی مجھے سکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، پھر اتنا قرآن پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکو۔ تکبیر سے مراد تکبیر اولیٰ، اللہ اکبر ہم کہتے ہیں۔ تکبیر کہو، پھر اتنا قرآن پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکو، پھر اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سر اٹھا کر اطمینان سے بیٹھ جاؤ، وہ پوری نماز اسی طرح مکمل کرو۔ اچھا، پھر اب اس میں اپنے اپنے طور پر فقہائے کرام نے مسائل نکالے، یہ وہ جامع حدیث ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ارشاد فرمایا چند الفاظ میں، بہت جامع، اس کی شرح بہت بنتی ہے، اس کو تو اگر بیان کرنے جاؤں تو شاید وقت زیادہ لگے گا، اس شرح تو میں کر بھی نہیں سکتا، لیکن جو باہر شریعت وغیرہ میں نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، پھر احناف نے، حنفیوں نے اپنا جو بھی ان کا علم تھا اس کے حساب سے لیا، شافعیوں نے اپنے حساب سے لیا، مالکیوں نے اپنے حساب سے، اور حنبلیوں نے اپنے حساب سے لیا، سب درست ہیں اپنی جگہ پر۔ تو بہرحال لے کے یہ یعنی کہ بہت جامع حدیث ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طریقہ سکھایا، لیکن ہم بولے کہ آقا کی سنت ہے کہ جو اس طرح نماز میں غلطی کرے تو اس کو بھیجو واپس، دوبارہ پڑھو، دوبارہ پڑھو، دوبارہ پڑھو، تو یہ نہیں کہ وہ آپ کے گلے پڑ جائے، ہم نہیں کہہ سکتے اس طرح کسی کو۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، وہ آپ کا غلام تھا اور ہر ایک آپ کا ہی غلام ہے، تو اس نے برا ماننا نہیں تھا۔ ہم اگر کسی کو بولیں گے نا آپ نے نماز غلط پڑھی ہے، دوبارہ پڑھو، تو وہ شاید لڑائی کر دے گا، اس کو چپ چاپ طریقہ بتا دینا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
ربیع النور میں کئی غریب خاندان، گھر والے، ان کے بچے خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی لائٹیں لگے، اگر ایسا ہو جائے کہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں اگر اپنے گھر میں لائٹ لگا رہے ہیں، ایک آدھ لائٹ غریبوں کو بھی دے دیں، اپنے مزدوروں کو، تاکہ ان کے بچے بھی خوش ہو جائیں، گھر سجتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں اور بچے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں لائٹیں نہیں لگ رہی۔ اس مہنگائی کے دور میں والدین کا لائٹ خریدنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اگر کوئی صاحب ثروت ان کو خوشی کے لیے ان کو دے دیں تاکہ ان کے بچے بھی خوش ہو جائیں اور ربیع النور کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔
سبحان اللہ، بہت اچھا مشورہ ہے کہ واقعی کئی گھرانے ایسے ہوتے ہوں گے کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے ہوں گے، لائٹنگ، جھنڈے، ہر چیز اب ظاہر کہ مہنگی ہو گئی ہے، اور خاص کر اس میں شوق بچوں کا بہت ہوتا ہے، بچوں کا بڑا جذبہ ہوتا ہے، بڑا شوق ہوتا ہے۔ جب دعوت اسلامی نہیں بنی تھی اس وقت بھی الحمدللہ میں اپنا گھر سجاتا تھا، جیسے ولادت میں الحمدللہ، اس ان دنوں کی بات ہے، میں مدینہ شریف سے کچھ لڑیاں لایا تھا جالنے، اب میں لایا تھا یا کسی نے تحفے میں دیا تھا اب یہ برابر یاد نہیں، تو میں نے اپنے گھر میں لگائی تھی لائٹنگ۔ اچھا، وہ نہیں، دعوت اسلامی کے بالکل شروع کا یہ دور تھا، شاید دوسرا سال تھا یہ دعوت اسلامی کا، میں 40 سال پرانی بات کر رہا ہوں، میں گھر میں لگائی ہوئی تھی اور یہ تھی مدینے کی، میں نے میری ان دنوں بس وہ اولاد میں سے ایک ہی اولاد ہوئی تھی ابھی تک، وہ میری بچی جو ہے، یہ میں نے اچانک میری نظر پڑی تو وہ ہمارا جو بالکونی تھی نا اس کے اوپر پردہ تھا، وہ پردے میں اندر یوں جا کر وہ بلب جو ہے اس کو چوم رہی تھی، یعنی مدینے کا اس کو کہا تھا تو چوم رہی، میں پکڑ کے ہٹا دیا، کرنٹ لگ جائے گا، تو کرنٹ تو مدینے سے نہیں آیا نا، یہاں کی بجلی گئے، میں نے اس کو ہٹا دیا مدینے گئے۔ مدینہ لفظ بولنا یہ میرے بچوں نے مجھے سکھایا ہے، اس طرح یعنی اس کی وضاحت کر رہا ہوں، اس طرح کہ اگر آپ کہو نا کہ طیبہ یہ نہیں سمجھیں گے، وطحا نہیں سمجھیں گے، آقا کا دیار یہ کچھ نہیں سمجھتے، مدینہ۔ یوں پھر لفظ مدینہ جو ہے نا یہ میں نے اس پر زیادہ اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے لفظ مدینہ اس کو آتا تھا، تو خیر اس کو وہاں سے نکالا، اس کو دھن چڑی ہوئی تھی، دو تین سال، تین ایک سال عمر ہوگی، ڈھائی تین سال شاید، اس نے پھر وہ رونا شروع کیا، اپنا چھوٹا سا دوپٹہ یوں لپیٹا، مجھے مارا، مدینے لے جاؤ اور ابھی لے جاؤ مجھے۔ یہ بچوں کا جذبات بتا رہا ہوں کہ ماحول ہو نا تو بچوں کے اس طرح کے، یہ کئی گھروں میں اس طرح کا ہوتا ہوگا کہ بچیوں کے لیے بچے جو ہے نا بتیوں سے پیار کرتے ہوں گے، یہ روشنی اچھی لگتی ہے بچوں کو، جشن بھی زیادہ دیتی روشنی، تو یقین مانے باہر آپ جاؤ نا کہیں ملک سے باہر، تو بعض ملکوں میں بڑی تیز بجلی، بہترین بجلی، مطلب یعنی لائٹنگ کے حساب سے، ہمارے یہاں تو ابھی مدم ہوتی ہے لائٹنگ، لیکن باہر اور بڑا مطلب یہ اپنے جو بزنس کی جگہوں پر، دکانوں پر یہ بڑی لائٹنگ کی جاتی ہے، سارا ہی سال لائٹنگ ہوتی ہے، اس کو غور سے دیکھیں۔ اور یہاں جشن ولادت کی جو جھالریں، یہ ادھ بجھی جھالریں جو ہوتی ہیں نا، کچھ جلتی ہیں، کچھ مطلب آہستہ آہستہ جلتی ہیں، کم روشنی، ان کو دیکھیں تو مجھے تو ان میں اور ان میں فرق نظر آتا ہے، ان کو دیکھنے کا اتنا دل نہیں کرتا، ان کو دیکھ کر چومنے کا جی چاہتا ہے۔ یہ یاد مصطفیٰ میں روشنی کی گئی ہے نا، تو یہ الحمدللہ، تو واقعی اگر کوئی صاحب حیثیت صاحب، اب یہ آپ بولیں گے یار یار تو ان کے پاس تو بہت پیسے ہیں، چلو ٹھیک ہے پیسے، گھر کا کوئی پاورفل فرد ہے جو اس پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بچے بےچارے بلک رہے وہ نہیں ہے تیار کر، آپ دے دو یار، مفت کا آئے گا تو شاید لگا لیں گے، تو یوں بھی مطلب ایک مطلب بچوں کی دل جوئی ہوگی۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں ایک گھر ہے دار الفرح، یعنی کہ خوشی کا گھر، اور اس خوشی کے گھر میں، جنت کے اس خوشی گھر، خوشی کے گھر میں وہی داخل ہوگا جس نے دنیا میں بچوں کو خوش کیا ہوگا۔ اچھا پھر اس کی شرح بھی یہ کہ اگر جانور کے بچوں کو بھی خوش کیا تو اس کے لیے بھی یہ بیت فرح ہے، یعنی کہ خوشی کا گھر، کتنا بڑا ثواب ہے۔ پھر مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، پھر اس بچے کے دل میں خوشی داخل کرنا جس کا گناہ ہی کوئی نہیں، گناہ لکھا ہی نہیں جاتا ان کا، معصوم نہیں کہہ سکتا بچوں کو آج کل ہمارے باتوں معصوم کہتے، خیر گناہ بھی نہیں کہوں گا میں اس کو، لیکن معصوم ایک اصطلاح ہے جو انبیاء اور ملائکہ کے لیے بولی جاتی ہے، فرشتوں اور نبیوں کے لیے، اور یہاں جو فرشتوں نبیوں کے لیے معصوم بولا گیا نا، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، لیکن بچہ جو ہے نا وہ ہر ایک گناہ تو کر سکتا ہے، یہ الگ بات ہے اس کا گناہ شمار نہیں ہوتا، کاؤنٹ نہیں ہوتا، اس لیے بچوں کو معصوم بچہ نہ کہا جائے۔ تو بہرحال یہ کہ بچوں کو خوش کیا جائے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بچوں سے، یعنی اس طرح مطلب مدینہ شریف کے بچوں سے فرماتے ہیں کہ بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے، کہ بچوں کی جو زبان ہے وہ گناہ سے پاک ہے، ہماری زبان گناہوں سے آلود ہے، بچے کی دعا، تو یوں بچوں کی دعائیں لیں اور ذہن بنائیں۔ آپ نے 12 جھنڈے لینے ہیں، 15 لے لیں، 3 جھنڈے پڑوسی کے بچوں کو دے دیں، بچوں کی ملک نہ کریں کہ ابو کی امی کی ملک ہو جائے، تو یہ لوگ اپنے گھروں پہ گئے، اپنے 12 لڑیاں لیے تو 2 لڑیاں ان کو بھی دے دیں پڑوسیوں کو، یہ اپنے گھر پہ لگا لیں گے، اس طرح جشن ولادت کی بھی مزید مطلب ہے کہ وہ تعمیم ہوگی، عام ہوگی اور دل بھی خوش ہوگا۔ مالدار کو بھی تحفہ دیں گے نا، کروڑ پتی کو بھی آپ 10 روپے والا بھی اگر پرچم ہے کوئی بالفرض وہ دیں گے، اس کو خوشی ہوگی، بگڑے گا نہیں کہ کیا اٹھالا ہے، اگر خوش عقیدہ ہوگا، عاشق رسول ہوگا تو خوش ہوگا، آپ کا شکریہ ادا کرے گا، جزاک اللہ کہہ کر قبول کرے گا۔ تو یہ بہت اچھا مشورہ، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر اہل سنت سے عرض ہے، گزشتہ سال ماہ میلاد کی سجاوٹ کا سامان، جھنڈے، لائٹیں اگر قابل استعمال نہ رہے تو ان کا کیا کریں جبکہ وہ چندے کے مال سے ہوں؟
اب واقعی اگر قابل استعمال نہیں ہیں تو پھر بکیں گے بھی نہیں، اب یہ کسی ادب کی جگہ رکھ دیں گے، ٹھنڈا کر دیں گے۔
یہاں حضور یہ سوال کیا جائے گا کہ اس کے قابل استعمال نہ رہنے کے اسباب پر بھی غور کیا جائے کہ آخر یہ اس سال اگر وہ استعمال کے پوزیشن میں نہیں رہے تو انہیں آپ نے پچھلے سال اتارا کیسے تھا، رکھا کیسے تھا، نکالا کیسے تھا، اس کی حفاظت کے لیے کوئی ایسا اہتمام کیا تھا کہ آتے سال آپ کو کام آتے؟ کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو شاید ہو سکتا ہے کہ اس سال لگی ہوئی چیزوں کو اگلے سال کے لیے ہم کوئی تحفظ دے سکیں، کیونکہ جب رکھی رکھی مہینہ مہینہ دو دو مہینے تک، اچھا لائٹیں بھی نکالیں گے تو اس کو لپیٹ کر رکھنا، اس کو کس طرح، ایک الیکٹریشین کو بہت آتا ہے، ہمارے عام اسلامی بھائیوں کو اس کا اتنا تجربہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے لائٹیں اتاری ہیں تو اس کو کس طرح محفوظ کرنا چاہیے کہ اس کے تار شارٹ نہ ہو، اس کے بلب نہ اڑیں، یہ سب چیزیں، جھنڈے کیسے رکھنے، پلاسٹک کی تھیلی میں رکھنا ہے یا کس طرح، پھر ان کو مزید کس محفوظ مقام پر رکھنا ہے کہ بارش اور دیگر چیزوں سے آپ ان چیزوں کو بچا سکیں، تو یہ سارے اگر اہتمام ہمارے چراغا کرنے والے اور جھنڈے لگانے والے یہ سب اگر کر لیں اتارتے وقت، تو امید کرتا ہوں کہ آتے سال یعنی کہ یہ کام آ سکتے ہیں، ان میں شاید بچت ہو سکتی ہے،
برسوں تک کام آ سکتے ہیں، اور جو بڑے پیمانے پر لائٹنگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہوں گے،
جی
بڑے بڑے باکس انہوں نے رکھے ہوں گے، اور بجلی باقاعدہ ان کے الیکٹریشن ہی عام آدمی نہیں کر سکتا،
درست فرمایا،
تو کرتے ہوں گے، لیکن چھوٹی چھوٹی لائٹنگ جو ہوتی ہے گھریلو اس میں بے ترتیبی ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہو، ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، اسی طرح جھنڈے جو آپ نے لگائے تو 12 دن تک یہ جھنڈے لوگ دیکھنے میں دلچسپی لیتے ہیں اور خود اپنے کو بھی نظر کو بھاتے ہیں، پر اس کے بعد اتنی توجہ نہیں رہتی، تو اس کے باوجود یہ لوگ جو لگاتے ہیں نا بس یہ لگا ہوا چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہوا سے، بارش سے، دھوپ سے، جو بھی پوزیشن ہوتی ہے سب سمجھ سکتے ہیں، جانوروں کی، پرندوں کی بیٹیں وغیرہ بھی کہیں ہو سکتا ہے کہ کام دکھا دیتی ہوں، ہوا زور سے چلتی ہو تو بالکل ہی ڈنڈے سمیت فضاؤں میں، تو اس لیے مطلب 12 دن ہو گئے باندھے، ایک تو مضبوط، اب یہ جھنڈے جو بنانے والوں کو بھی اللہ پاک توفیق دے، یا تو کوئی یہ حکمت ہے ان کی، بنانے والے اس طرح بنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جھنڈا نکل جاتا ہے جلدی، تو یہ جلدی نکلے ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو ڈنڈی تو پھر زیادہ بکے ہیں، مطلب اب ایسا مضبوط ہو کہ یہاں سے دیکھو یہ پلاسٹک کا لاک لگا ہوا ہے، یہ اسپیشل جھنڈا ہے، گھریلو جھنڈا ہے سمجھ لو، اس طرح میں بنا کے ہر سال دیتے ہیں، مجھے پہلے 12 12 دیتے تھے، میں 12 ڈبل 12 اٹھا کر اب کمزوری آتی گئی تو میں سنگل پہ آ گیا ہوں، اللہ کرے ابھی یہ اس سے نیچے نہ جاؤں کہ جھنڈا ہی نہ اٹھا سکوں، تو یہ ادھر سے لاک، اب یہ اونچے نہیں جائے گا، یہ پھول مضبوطی کے ساتھ اور دیکھو لاک کیا ہو، ادھر سے بھی لاک کیسے جھنڈا اور مضبوط، اس طرح مطلب اگر یہ بنائیں گے نا تو دیر پاؤں گے، ورنہ پھر یہ کیا یہ کمرشل جو ہے یہ بس شاید واللہ عالم اس لیے اس طرح بناتے ہوں کہ جلدی جلدی بکیں زیادہ، اچھا بنائیں، یا تو یوں کم از کم یہ کہ مختلف کیٹیگری کے رکھیں کہ بھائی یہ اس طرح دیکھو یہاں لاک ہے، یہ وہ، یہ اتنے کا، یہ اتنے کا، اس طرح بھی ترکیب ممکن ہے اگر کرنے والا چاہے تو، پلاسٹک کا لوگ یہ سب تیار آتے ہیں، ہر چیز مل جاتی ہے، دیکھو پلاسٹک کا لوک لگا ہوا مل جاتا ہوگا ظاہر ہے، تو اس طرح کا لوک لگا لیں، بڑی مشکل سے کھینچیں گے تو وہ یوں چلانے میں نہیں جاتا اوپر، ورنہ پھر یہ اوپر چڑھ جاتے ہیں تو نیچے اتر آتے ہیں، ادھر سے آدھا نکل جائے گا، ادھر آدھا نکل جائے گا تو آدمی بور ہو کر رکھ دے گا، تو یہ کہ یہ گھر میں کر سکتے آپ، چلو لوک نہیں آپ کو ملتا تو سوئی دھاگا تو کس گھر میں نہیں ہوتا ہوگا، آپ تھوڑا زحمت فرمائیں سوئی دھاگے سے اس کو لپیٹ کر تھوڑا دونوں طرف سی لیں گے نا تب بھی انشاءاللہ یہ لاک ہو جائے گا، یہ جھنڈے والے اگر سن رہے ہوں ان کے بھی ہو سکتا ہے آئیڈیا نہ ہو، تو یہ اس طرح کی کیٹیگری کر لیں، ٹائی کے لیے کوئی 150 روپے کا تھوڑی آتا ہوگا، یہ کیپ لگا لیں، پھول نہیں لگانا دونوں طرف کیپ لگا لیں تاکہ جھنڈا محفوظ رہے، اس کا ادب بھی ہو، یہ اگر زمین پر تشریف لاتا ہے تو واقعی مزہ نہیں آتا، یہ میں نے کہا ایک تو جشن ولادت کی نسبت تو ہائی ہے اس کو، تو یوں یہ برکت والا اور ادب والا ہو ہی گیا، مزید اس میں 3 مزارات مقدس مزارات کی نسبتیں، تو یوں اس کا ادب تو ہر حال میں کرنا ہی چاہیے. تو بارہ تیرہویں رات گزار کر یا تیرہویں رات میں ممکن ہو وہ اس کو اتار کے آپ گڈیاں کر کے جو بھی ترکیب ہے یہ گول اس کو لپیٹ کے سنبھال کے رکھ دیں تو آئندہ بالکل فریش آپ کو ملے گا آئندہ سر. انشاءاللہ مطلب اس طرح آپ کے پیسوں کی بھی بچت ہوگی اور ایک چیز کی بھی حفاظت ہوگی. یہ کرنا ہے چندے سے جو بناتے نا لگاتے ہیں ان کو یہ زیادہ کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. تین مرتبہ کسی نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر بول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب.
معلوماتی خزانہ ہے یہ عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ آ جائے سب سیکھ لے دین کو نیکی کی راہ پلانا ہے یہ
دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ.